نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي. سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا جملہ احباب کو، اور بالخصوص جو ہمارے تراویح کے امام تھے، جنہوں نے ایک انتہائی نفیس لحن کے ساتھ قرآن پڑھا اور آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ اس ایک ایک حرف کو پڑھنے والوں اور سننے والوں کے لیے اس اجر کا باعث بنا دے جو نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ من قرأ من القرآن حرف حرف فله عشر حسنات، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے دس نیکیاں حاصل ہوں گی. تو اس طرح قرآن پاک کے یہ لاکھوں حروف اور پھر حرف پر دس نیکیاں، یقیناً یہ ایک اجر جزیل ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کو عطا فرما دے. اور پھر اس قیام کو اس تناظر میں بھی قبول فرما لے جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا قیام کر لے دو شرطوں کے ساتھ، ایک ایمان کی سلامتی اور توحید کی پختگی، اور دوسرا احتساب یعنی اخلاص اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، نہ کہ نمود و نمائش اور نہ کہ ریاکاری اور نہ کہ تشہیر اور شہرت پسندی، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے راتوں کا قیام کر لیے تو اللہ تعالیٰ سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ اس ماہ صیام کی بہت تھوڑی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں, تقریباً ایک ہی دن باقی بچا ہے, لیکن ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ تھوڑی گھڑیاں باقی رہ گئی, کیونکہ جس خالق اور مالک سے ہمارا تعلق ہے وہ ایک گھڑی میں بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے. ان گھڑیوں کو تھوڑا نہ سمجھا جائے بلکہ ان کی قدر کی جائے, تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار, ہمارا خالق اور مالک, وہ ایک گھڑی میں بھی بندے سے صلح کر لیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے. وہ صرف بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ میری طرف آنے والا گناہوں کی وادیوں سے نکلا ہے لیکن میری طرف آنے کے لیے مخلص ہے, بس یہ دل کا اخلاص اسے نظر آ جائے تو ایک لمحے میں وہ راضی ہو جاتا ہے اور مان جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ابھی بڑی گھڑیاں پڑی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان گھڑیوں سے بھرپور استفادے کی کوشش کریں اور توبۃ النصوح کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کریں, سچی دوستی قائم کرنے کی کوشش کریں. یہی انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہے اور یہی چیز اس ماہ مبارک کے تقدس کے حصول کی بنیاد ہے. ورنہ اگر یہ مہینہ یوں ہی گزر جائے تو یہ بہت بڑا حرمان ہے اور ایک بہت بڑی شقاوت, اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے جنہیں شب بیداری کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا. یا تو ان کے روزوں میں اور قیام میں اخلاص نہیں, یا ان کے روزوں اور قیام میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت نہیں. ہر عمل میں اور بندے کے ہر اقدام میں یہ دو چیزیں چیک کی جاتی, ایک اس کے دل کا اخلاص, دوسرا اس کے عمل کا سنت کے مطابق ہونا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اور تمہارا مال نہیں دیکھتا. جب تم عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں دیکھتا ہے, ایک تمہارا دل, دوسرا تمہارا عمل. دل میں کیا دیکھتا ہے, اخلاص ہے یا ریاکاری, اور عمل میں کیا دیکھتا ہے کہ یہ عمل میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہے یا پھر قوم برادری آبا اجداد پیر و مرشد اور اپنے اپنے خود ساختہ اماموں کے طریقے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا اور عمل کی پذیرائی کب حاصل ہوگی, جب یہ دو چیزیں بکمال موجود ہوں, ایک اخلاص کی حفاظت اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت. تو جو بھی بندہ اس سچے قصد کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف جائے گا تو ضرور وہ شرف قبول حاصل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے اپنی رحمت کا مستحق قرار دے گا. تو اب جب یہ آخری لمحات چل رہے ہیں, وہ قرآن میں ہے کہ ختام ہو مسک, یہ آخری لمحات جو ہیں مسک ہونے چاہیے. مسک جنت کی کستوری کو کہتے ہیں. آخری لمحات انتہائی خوشبودار معطر انتہائی میٹھے، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں کہ ہم نے بہت کما لیا اور اب ہم غافل ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، بلکہ ان آخری لمحات کو اور زیادہ سنوارنے کی کوشش کریں. سوال یہ ہے کہ کیسے سنوارا جائے اور کس طرح ان لمحات کو بڑا مؤثر بنایا جائے. اس سلسلے میں آج دو باتیں کرنی. ایک یہ کہ ان آخری لمحات کو سجا دیجئے اور بھرپور بنائیے کثرت استغفار سے. یہ بات کتاب و سنت کے قرائن سے معلوم ہوتی ہے کہ آخری جو لمحات ہیں وہ استغفار کی شکل میں گزارے جائیں، اور اس کی کئی حکمتیں. قرآن پاک کا ایک مقام ہے، وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، راتوں کو قیام کرنے والے جب وقت سحر ہوتا ہے، رات انہوں نے قیام میں گزاری، سجدے کیے، قیام کیا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا، جب سحر کا وقت ہوا تو وہ استغفار میں گر جاتے کہ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دیں. ان قیام اللیل کا آخر ہے اور یہ آخر استغفار کے ساتھ ہے. ایک اور مقام ملاحظہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ قرآن پاک کی آخری سورت جو نازل ہوئی، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خبریں دی گئیں، اور اصل اس سورت کا محور نبی علیہ السلام کو ان کی وفات کی خبر دینا ہے. اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، جو کہ مشن کی تکمیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح مکہ اور لوگوں کا جوک در جوک اسلام میں آنا، یہ مشن کی تکمیل ہے. اس کا معنی اب آپ کا آخری وقت آ پہنچا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ تین کام کرنے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور سبحان اللہ کا ورد کرنا، اور بحمد ربک اس کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ بحمدہ کثرت سے یہ کہو. اور تیسرا عمل واستغفرہ، اور اس سے استغفار بھی کرو. یعنی جو آخری جو آپ کے لمحات چل رہے ہیں، ان میں کثرت سے یہ تین آپ نے کام کرنے ہیں، تسبیحات، تحمیدات اور کثرت سے استغفار. تو یہ مقام بھی اس امر کا شاہد ہے کہ جو آخری لمحات ہیں کسی بھی مشن کے، ان میں استغفار کی کثرت. وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مرکزی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی پہلے کوشش یہ تھی کہ آپ کو عمل نہ کرنے دیں، مگر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ آپ کے عمل کا اختتام ضائع کر دے. کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت خاتمے کے ساتھ، بوقت خاتمہ، خاتمہ انسان کا بھی اور خاتمہ عمل کا بھی. تو اگر عمل کے اختتام میں اس عمل کو اور زیادہ اللہ کے ہاں قابل قبول بنانے کی کوشش کی جائے، تو یہ ایک شرعی مطلوب ہے. شیطان کی کوشش ہے آپ پر وار کرے، آپ کی نیت پر، آپ کے اخلاص پر، تاکہ جو الحاق کے ساتھ آپ نے عمل کیا اسے عین آخری لمحات میں ضائع کرنے میں کامیاب ہو جائے. صحابہ کرام میدان جنگ میں جاتے تو یہ دعا کرتے ہوئے جاتے کہ یا اللہ شہادت کی موت دے دینا، لیکن کسی ایسے مقام پر جہاں کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو، تاکہ یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص بن جائے. تو شیطان اس آخری وقت میں وار کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان میں، ایک غرور اور ایک فخر اور ایک تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, سب سے خطرناک غرور نیکی کا غرور ہے. ایک انسان نیک اعمال کرے اور جب وہ نیک اعمال سے فارغ ہو تو اس کے اندر غرور پیدا ہو جائے. اب وہ باہر نکلا ہے, جنہوں نے وہ نیک کام نہیں کیا انہیں وہ ایسا گھورتا ہے کہ جیسے میں ایک جنتی ہوں اور باقی سارے جہنمی جا رہے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے, یہ غرور نہیں. آپ اس موقع پر استغفار کریں کہ میں تو گناہگار ہوں, اپنی عبادت کو بھول جائیں بلکہ اپنے گناہگار ہونے کو یاد کریں, کثرت سے استغفار کریں. جیسا کہ شب بیدار لوگوں کا شیوا, رات بھر قیام کیا, سجدے کی, وقت سحر ہوا, فراغت کا وقت آ گیا, تو بالاسحارہم یستغفرو, اب انہوں نے استغفار شروع کر دیا کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں, ہمیں معاف فرما دے, تاکہ اس غرور کا خاتمہ ہو. یہ جو نیکی کا غرور ہے اور یہ تکبر جو پیدا ہوتا ہے اور ایک انسان میں فخر آتا ہے, اس کا خاتمہ ہو جائے. اور یہ استغفار جو ہے بندے کو اس طرح اٹھائے کہ میں تو گناہگار ہوں, اور توبہ کرتے کرتے اور استغفار کرتے کرتے اٹھا ہوا. یعنی یہ ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ آخری لمحات کو, آخری اوقات کو استغفار میں گزارا جائے. الحمدللہ بڑی بڑی قیمتی عبادتیں ہوں, اعتکاف کی عبادت بڑی قیمتی عبادت, بڑی قیمتی. یعنی اس میں ایک شرف اگر حاصل ہو جائے, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, وہ شرف اگر حاصل ہو جائے بہت بڑا شرف ہے. کیونکہ اعتکاف ایک خلوت کا نام, خلوت کا نام. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو خلوت میں بیٹھے اور اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا. وہ سایہ اللہ کے عرش کا سایہ, یا وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کرے گا اپنے پاس بندوں کے لیے. تو یہ ایک عظیم شرف ہے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, یہ بڑے قابل قدر یہ آنسو ہیں جو خلوت میں بہائے گئے, جلوت میں نہیں. جلوت کے آنسو میں ریاکاری ہو سکتی, لیکن خلوت کے آنسو میں سراسر اخلاص ہوتا ہے. یعنی بعض علماء سلف کا قول ہے کہ رونے کی 10 قسمیں ہیں, جن میں سے 9 رونے ریاکاری کے ہوتے ہیں. صرف ایک رونا اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اور اس کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے, باقی 9 طرح کے رونے ریاکاری پر قائم ہوتے ہیں. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے رونے کا ذکر کیا ہے کہ انسان خلوت میں بیٹھے, اپنے رب کا یاد کرے اور جنت یا جہنم کا ذکر آ جائے اور رو پڑے, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا, جو میدان معاشر میں ایک بڑی قابل قدر نعمت ہوگی. کیونکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور انتہائی اس کی جو ہے وہ شدت اور حدت میں تیزی ہوگی. آج یہ سورج ایک کروڑ ہا میل کے فاصلے پر, اس دفعہ اس نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں اہل کراچی کو, اور لگ بھگ 2000 افراد لقمہ اجل بن گئے. لیکن کل کیا ہوگا, تدن الشمس حتی تکون علی مسافۃ میل, یہ سورج قریب آتا جائے گا, قریب آتا جائے گا, حتیٰ کہ ایک میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا. اس وقت یہ سایہ بڑا عظیم الشان نعمت کی شکل میں ہوگا کہ اللہ رب العزت سورج کی تپش سے بچائے گا. اور یہ نعمت عظمیٰ جو ہے یہ اعتکاف میں حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے, کہ بندے کو کئی دن اور رات کی خلوت نصیب ہوتی ہے, بھرپور ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ابھی بھی گھڑیاں موجود ہیں خلوت کی, بیٹھا جائے اور ان آخری لمحات کو قابل قدر بنایا جائے کہ عند اللہ یہ قابل قبول قرار پا جائے. ہم نے استغفار کا مشورہ دیا کہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں اور آپ سب کو بھی کہ یہ آخری جو اوقات ہیں ان میں کثرت سے استغفار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے, مبارکباد, کل جب قیامت کا دن ہو اور اس کا صحیفہ کھولا جائے, جو صحیفہ اعمال اسے کھولا جائے تو اس میں وہ استغفار زیادہ پائے, ہر صفحے پر استغفار, اتنا استغفار کیا اس نے کہ اپنے صحیفہ اعمال کو استغفار سے بھر دیا. فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو روز قیامت اپنے صحیفہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے. اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من احب ان تسرہ صحیفته فلیکثر فیہا الاستغفار. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا صحیفہ جب کھلے تو اس کو خوش کر دے, جو یہ چاہتا ہے, کیونکہ یہ بڑا گمبھیر وقت ہے, صحیفہ اعمال جب کھولا جائے گا بڑا گمبھیر وقت ہے, نازک وقت ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا صحیفہ کھلے اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے تو فلیکثر فیہا الاستغفار, تو اپنے صحیفے میں وہ کثرت سے استغفار درج کروائے, کثرت سے اپنے صحیفے کو استغفار سے بھر دے. تو استغفار ایک بڑی نعمت, دونوں حدیثیں صحیح ہیں. شیخ ربانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صغیر میں ان کو ذکر فرمایا اور ان کو صحیح قرار دیا کہ صحیفے کو استغفار سے بھر دے, یہ بندے کے لیے خوشخبری بھی ہے, مبارکبادی بھی ہے اور اس کی خوشی کا پیام بھی ہے. اس لیے ہم نے استغفار کا مشورہ دیا. اور پھر یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سب سے زیادہ جس عمل سے محبت ہے وہ استغفار ہے, بندے کا توبہ کرنا. یہ پروردگار کی رحمت اور اس کی سماحت کہ وہ, یعنی توبہ کون کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں, یعنی گناہ گاروں سے محبت, وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ان کے اس عمل سے محبت, اس عمل پر پیار آتا ہے, سب سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ اور استغفار سے محبت. چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ افرح بتوبت عبدہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی. افرح اسم تفضیل کا صیغہ, سب سے زیادہ خوشی, اس میں مقابلہ, تمام اعمال میں سب سے بڑھ کر خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہے اللہ اشد و فرح بتوبت عبدی, اللہ تعالیٰ سب سے شدید خوش کب ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. جو عمل اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کا باعث ہے, بلکہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوش کر دیتا ہے, وہ عمل ہمیں کیوں نہ اختیار کرنا چاہیے, کیوں نہ اس عمل پر ہم کثرت اختیار کریں, مداومت اختیار کریں. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 بار استغفار شمار کیے, 100 بار آپ بیٹھے بیٹھے استغفار شروع کر دیں اور کرتے جاتے ہم گنتے جاتے. امام الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے, ایک نشست میں, ایک وقت میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ استغفار کرتے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بھی ہے اور ہمارے لیے مفید بھی. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی بندے کے استغفار پر ہوتی. تبھی تو نیکی اور گناہ کے ذاتے میں فرق ہے. انسان اگر نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ اس کو 700 گناہ تک لکھ دو, 700 گناہ تک. اور انسان اگر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو ایک ہی لکھو. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے مسدرک حاکم میں اور اس کی سند حسن ہے کہ ان صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات ان صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات. یہ جو بائیں طرف والا ہے اشارہ فرشتے کی طرف جو بائیں طرف بیٹھا ہے اور بندوں کے گناہ لکھتے ہیں, دو فرشتے ہیں کرام کاتب, دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہے اور بائیں طرف والا گناہ لکھ رہے. فرمایا کہ ان صاحب الشمال بائیں طرف والا فرشتہ یرفع القلم ست ساعات, بندہ گناہ کرتا ہے تو چھ پہر اس گناہ کو نہیں لکھتا, اپنے قلم کو اٹھا دیتا, بندہ گناہ کر رہا ہے نہیں لکھ رہا. دائیں طرف والا فرشتہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ کل یہ نیکی کروں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو لکھ لو ابھی وہ کل کرنی. بائیں طرف والا فرشتہ بندہ گناہ کر رہا ہے, چھ پہر وہ قلم کو اٹھا کر رکھتا ہے, نہیں نوٹ کرتا, انتظار کرتا ہے کہ میرا بند, یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان نادم واستغفر, ہو سکتا ہے نادم ہو جائے استغفار کر لے, اگر وہ واقعی نادم ہو جائے استغفار کر لے تو القاہ اس گناہ کو پھینک دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے, اور اگر وہ گناہ کر لے اور نادم نہ ہو استغفار نہ کرے تو قضیبت واحدہ وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے, ایک ہی لکھا جاتا ہے. یہ سارے نصوص اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ اور استغفار سے کتنی محبت, کتنا پیار. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے صحیفوں کو استغفار کی کثرت سے بھر دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے محبوب عمل, تو سب سے محبوب عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر. یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, یہ بھی محبت کا مظہر ہے. یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل, صحیح مسلم کی حدیث, رات چڑھتی ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا. آپ اپنی باہیں کب پھیلاتے ہیں اس طرح, آپ کا بچہ آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ فرد محبت اور شفقت سے اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں اپنے بچے کو اپنے حصار میں لینے کے لیے, اپنے سینے سے لگانے کے لیے. تو یہ بازوؤں کا پھیلانا ایک شوق اور محبت کی علامت, ایک پیار کا مظہر. رات شروع ہوتی ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے, اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے. کیوں؟ لیتوب مسیء النہار, تاکہ جس شخص نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات کو توبہ کرے, چھپ کر اندھیرے کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور معاملہ میرے اور میرے بندے کے ماں بہن وہ توبہ کرے. فرمایا کہ ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے پھیلائے رکھتا ہے, حتی یطلع الفجر, حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی. کس چیز کی غماز, کس چیز کی علامت کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر توبہ اور استغفار سے محبت. جب آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو ينزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا, اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر. جو ذات عرش پر مستوی ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے ہل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی گناہ بخشوانے والا میں اس کو بخش دوں, کوئی توبہ کا طلبگار ہے میں اس کو معاف کر دوں. یعنی فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے, روزی کا شفا کا وہ سوال کرتا ہے, پکارتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک. یہ نصوص ہم سے کس چیز کے متقاضی کہ کس قدر ہمیں توبہ اور استغفار پر توجہ دینی چاہیے. ابھی آپ نے جو دو حدیثیں سنی اس میں اللہ تعالیٰ کے تین افعال, یہ تین صفات کا ذکر, ایک اس کے ہاتھ, ہاتھ پھیلا دیتا, دوسرا ہاتھ کا پھیلانا, تیسرا آسمان دنیا پر نزول. یہ پروردگار کی صفات ہیں, ہمارا ان پر ایمان، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ صفات ہمیں بتائی ہیں، ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کیفیت نہیں بتائی کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے اور ہاتھوں کا پھیلانا کیسا ہے اور اس کا نزول کیسا ہے. تو یہ تینوں چیزیں، کیفیت اللہ کے سپرد، اس کا ہاتھ کیسا ہے جیسا اس کے لائق، کیا ہم جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لئیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے. اس کا ہاتھ کا پھیلانا کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن کمال کا ہے، جیسے ہم پھیلاتے ہیں ویسا ہے؟ نہیں، لئیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے. اس کا اترنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق. کیا ہمارے اترنے جیسے؟ کرسی پر بیٹھے ہیں، اتریں گے تو کرسی خالی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا عرش خالی نہیں ہوتا. اس کا نزول کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق. ہمارا ایمان کیا ہے؟ جو اس نے بتایا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا وہ اس کے سپرد کر دو، اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ اس کا ہر نام، ہر صفت، ہر فعل کمال کا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ایک ذرہ برابر نقص نہیں ہے، ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہے. اس کا فرمان ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد، اتقی قلب رجل ما زادوا فی ملک شیء. اے میرے بندو، تمہارے تمام اگلے پچھلے تمام انسان اور جن اگر ایک متقی انسان کی مانند بن جائے، سب سے بڑے متقی انسان کی مانند، سب سے بڑا متقی کون ہے کائنات میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ساری کائنات محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا تقویٰ ساری کائنات، انسان بھی اور جن بھی، اگلے پچھلے تمام لوگ میری عبادتیں کریں، میرا ذکر کریں، میری مدح کریں، حمد و ثنا کریں. فرمایا کہ ما زادوا فی ملکی شیء، میری شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ وہ ذات کامل. اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی نقص ہو، جہاں کوئی کمی ہو، وہاں کوئی کمی نہیں، وہ ذات کامل و اکمل، کوئی کمی نہیں. اگر یہ ساری کائنات اتق الناس بن جائے، سب سے بڑی پرہیزگار بن جائے، تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ کی شان کامل ہے. اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی نقص، وہاں کوئی نقص نہیں، کوئی نقص نہیں. یہ میرے پروردگار کی شان. تو بات تھوڑی سی دور نکل گئی، بات استغفار کی ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس استغفار کے عمل سے، گناہ بخشنے کے لیے وہ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، گناہ بخشنے کے لیے رات چڑھتی ہے اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بلکہ دن چڑھتا ہے تو پھر بھی ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا مجھ سے دن میں توبہ کر لے، دن میں توبہ کر لے. تو یہ اس عمل سے اس کی محبت کی علامت کہ کس قدر وہ بندے کے استغفار اور بندے کی توبہ سے راضی ہوتے. دو تین مزید شواہد اس پر، بعض بندوں کی توبہ اور اللہ کا اظہار محبت. غامدی عورت نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ کس طرح قبول کی، وہ توبہ کس طرح قبول کی؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبتا لو قسمت بین سبعین من اہل مدینہ لبسعت. یہ اکیلی عورت ایسی توبہ کر گئی، اس ایک کی توبہ اگر مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو کفایت کر جائے، اس ایک عورت کی توبہ 70 افراد کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. حالانکہ توبہ اللہ کی ایک بندی نے کی، اللہ ایسا راضی ہوا، ایسی توبہ قبول کی، اس ایک عورت کی توبہ 70 افراد کو کفایت کر سکتی ہے.
Mas a Sulami ki tawbah, usne tawbah ki, us par hadd zina jo hai wo qaim ki gayi. Baad mein Rasoolullah SAW ne kya farmaya tha, laqad taaba tawbatan law taaba sahibu muksin la wasi'at. Maiz Aslami aisi tawbah kar gaya ki ye tawbah agar wo shakhs kar le ya wo hakim kar le jo apne bandon par tax lagata hai, sahibu muks, sahibu muks bhatta khor aadmi bhi ho sakta جو اسلحے اور طاقت کی زور پر لوگوں کا مال چھینے, وہ بھی صاحب مکس. اور صاحب مکس وہ حاکم بھی ہے جو لوگوں سے قہر زکاة نہیں لیتا بلکہ ٹیکس لگاتا. حالانکہ شریعت کا نظام زکاة, ایک اجتماعی عمل, حکام یہ وصول کرے اور اس پر ضمانت ہے ان کے لیے کشاد کی رسعت کی, لیکن وہ اس اجتماعی عمل سے انحراف کر کے لوگوں پر ٹیکس عائد کرتے. فرمایا کہ مائز اسلمی اکیلا ایسی توبہ کر گیا, اگر یہ توبہ ٹیکس خور حاکم بھی کر جائے, بتہ خور بھی کر جائے, اسے بھی کفایت کر جائے, اللہ اسے بھی معاف کر دے. اس کا معنی یہ ہے کہ ٹیکس خوری کا گناہ جو ہے یہ زنا سے بڑا, بتہ خوری کا گناہ زنا سے بڑا, کیونکہ اس میں نیکیاں برباد ہوتی, حقوق العباد کا معاملہ بھی. یہ توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہو رہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے مائز اسلمی کے بارے میں فرمایا, رأیتہ ینغمس فی انہار الجنہ, میں نے خود مائز کو دیکھا, اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ مائز اسلمی جنت کی نہروں میں ہوتے کہا, جنت کی لہروں میں ہوتے کا. یہ توبہ, استغفار, اللہ کی رضا. اور تیسرا اس پر جو شاہد واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اس شخص کا جس نے 100 قتل کیے تھے, جس کا قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے, 100 افراد کا قتل, ایک شخص کا قتل انسانیت کا قتل, اور یہ ایک دو کا نہیں, اکٹھے 100 افراد کا قاتل تھا. اتنا گمبھیر اس کا بنا, بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ قتل 99 نفسا ظلما, اس نے 99 قتل کیے تھے ظلم میں, بربریت میں اور صفاقیت میں. صفاق تھا اپنے معاشرے میں, یہ صفاق اور ظالم کے لقب سے جانا جاتا تھا. اس نے, اس کو توبہ کا خیال آ گیا, استغفار کا خیال آ گیا, پوچھتا پھر رہا حل لی من توبہ, حل لی من توبہ, میرے لیے توبہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ دل علی راہب, اسے ایک راہب کی رہنمائی کی گئی کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے, ایک عبادت گزار ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں راستہ بتائے گا. راہب کے پاس چلا گیا کیونکہ توبہ کی دھن سوار ہو چکی تھی. راہب کے پاس چلا گیا, اس نے کیا کہا, انا لک توبہ, تیری توبہ کہاں, تیرے لیے کوئی توبہ نہیں, تو صفا ظالم, تیرے لیے کوئی توبہ نہیں. اور چونکہ قتل اس کی فطرت بن چکا تھا, اس نے اسے بھی قتل کر دی, اور اس 100 کا جو عدد ہے وہ پورا ہو گیا. اس لیے شرعی مسائل علماء سے پوچھے جائیں, خالی بندے کا عبادت گزار ہونا کافی نہیں. اور جو بندہ کتاب و سنت کے علم کے بغیر فتویٰ دے گا, وہ ایک امت کی گمراہی کا سبب بنے گا, اور بعض اوقات وہ بندہ خود بھی قتل ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے سن لیا, کیونکہ اس کا فصل فتویٰ وحی الہی کے خلاف تھا. یہ راہب اس بندے اور اللہ کی توبہ کے بیچ حائل ہو رہا تھا, تیرے لیے کوئی توبہ نہیں, اسے بھی قتل کر دیا. پھر باہر پوچھتا, پھر رہا لی من توبہ, لوگوں بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں. اب کی بار ایک عالم کی رہنمائی کی گئی, ایک عالم ربانی, کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ. اس عالم نے اس کی بات سنی اور اس کا یہ تاریخی جملہ, من یحول بینک و بین التوبہ, تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی آڑ نہیں, بھلا کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی؟ اس نے اپنی طرف سے ایک مشورہ دیا کہ سامنے ایک بستی ہے, وہاں چلے گا فلاں بستی میں, اللہ تعالیٰ توبہ یہاں بھی قبول کر لے گا, مگر میرا مشورہ ہے کہ تم سامنے ایک بستی وہاں چلے جاؤ, کیونکہ وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں, صالحین ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, تم وہاں جا کر توبہ بھی کرو اور ان کی صحبت بھی اختیار کرو اور ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو. اور یہ بھی ایک شرعی مقصد ہے, ایک بندہ اگر کسی علاقے میں کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, وہ علاقہ چھوڑ دے, اس علاقے میں اس کی معصیت کے نشان جو بار بار اسے معصیت یاد دلائیں, تبھی تو شریعت نے کہا ہے کہ غیر شادی شدہ جو بندہ زنا کا ارتکاب کر لے اس کے پشت پر 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کی جلا بجے, اس ماحول سے اس کو دور کر دو. تو معصیت کے ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے, اور یہ اس عالم ربانی کی خیر خواہی تھی کہ اس ماحول کو چھوڑ دو اور وہاں اس بستی میں چلے جاؤ, وہ صالحین کی بستی ہے, وہاں توبہ بھی کرو اور ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو اور ان کی صحبت بھی اختیار کرو. یہ صالحین کی صحبت ایک نعمت کبری اور نعمت عظمیٰ ہے, بعض اوقات خلوت اور بعض اوقات صالحین کی صحبت, دو متضاد چیزیں ہیں لیکن دونوں اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کی عمر کے 40 سال جاہلی معاشرے میں گزرے, اب نبی بننے کا وقت آیا تو حبب الیہ القلب, اللہ نے آپ کے دل میں ایک بات ڈالی کہ خلوت میں جا کر بیٹھو, تو غار حرا کی خلوت آپ نے اختیار کی نبی بننے سے پہلے. ایک مہینہ اس غار حرا میں بیٹھتے, زادیرہ ساتھ لے جاتے اور تحنس کرتے, سوچتے, اپنے معاشرے کی بد کرداریوں پر کڑتے. اور یہ بھی یہ خلوت بھی قلبی پاکیزگی کا باعث بنتی, یعنی بندہ اعتکاف سے نکلے تو کندن بن کر نکلے, یہ سمجھے کہ یہ معتکف جو ہے یہ ایک بھٹی ہے اس کی تربیت کے لیے. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ جاہلی معاشرے میں تھے حالانکہ آپ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے, مگر معاشرتی گناہ جو چاروں طرف ہو رہے تھے اور ان کا گرد و غبار تو موجود تھا, اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے سے آپ کو نکالا اور غار حرا میں خلوت کا حکم دیا, آپ خلوت کرتے اور پھر جب زادیرہ ختم ہوتا واپس آتے, پھر 1 ماہ کے لیے لے کر چلے جاتے اور پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی اور جبریل فرشتہ غار حرا ہی میں اترا اور آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا. ایک تو یہ خلوت نعمت ہے اپنی باطنی صفائی کے لیے, لیکن بہت زیادہ نہیں, جس کے صوفی قائل ہیں وہ بدعت ہے, بہت زیادہ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد کبھی 1 بار بھی غار حرا کا رخ نہیں کیا, 1 بار. اور پھر دوسری نعمت جو ہے وہ صحبت صالحین, جیسے اس شخص کو مشورہ دیا ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ صالحین کی بستی میں اور وہاں ان کی صحبت اختیار کرو, ان کے ساتھ عبادت کرو اور وہاں توبہ کرو. جس کی دوسری نظیر موسیٰ علیہ السلام, جن کی پرورش فرعون کے محلات میں ہوئی, یہ بھی ایک خطرناک جاہلیت ہے, فرعون کے محلات میں پلے بڑے. نبی بننے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت, ایک قتل ہو گئی, مصر سے بھاگے مدین چلے گئے ایک اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں شعیب علیہ السلام, پھر وہاں وقت گزارا, وہاں سے واپس آئے تو اللہ نے نبوت کا پیغام آپ کو دیا. تو معنی یہ صحبت صالحین بھی ایک قابل قدر نعمت ہے. کبھی کبھی انسان خلوت میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے, اور کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہو, اور ان سے فیض حاصل کرنا, ان سے علم سیکھنا, اور ان کے تقویٰ اور ان کی انابت سے استفادہ کرنا. چنانچہ اس شخص کو بھی اس بستی میں بھیجا گیا جہاں صالحین تھے, چل پڑا وہیں سے, توبہ کی دھن سوار تھی وہیں دروانہ ہو, بستی تک نہیں پہنچ سکا, رستے ہی میں پیام اجل آ گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی کس بندے کے لیے تدبیریں, پیام اجل آ گیا, روح قبض کر لی گئی. حدیث میں آتا کہ دونوں فرشتے ساتھ موجود تھے. کسی بھی انسان کی روح قبض کی جائے تو اس کا منظر یہ ہوتا ہے کہ جو فرشتہ روح قبض کرنے والا وہ روح قبض کرتا ہے, اور اس کے دائیں بائیں جنت اور جہنم کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. جنت کے فرشتے کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی حنوت اور خوشبو ہوتی ہے, اور جہنم کے فرشتے کے ہاتھ میں جہنم کا کفن ہوتا ہے. اور جو ہی روح قبض ہوتی ہے, وہ انسان اگر نیک اور صالح ہو تو اس کی روح جو ہے وہ جنت کے فرشتے کو تھما دی جاتی ہے, جو اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے اور خوشبوؤں سے معطر کر دیتے. اور اگر وہ بدکار ہو, بدعمل ہو, بدعقیدہ ہو, تو اس کی روح جو ہے وہ جہنم کے فرشتوں کو سونپی جاتی ہے, جو اس کو جہنم کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس کو بدبوؤں میں جو ہے وہ ڈھانپ لیتے. اب یہاں معاملہ آج حدیث کے الفاظ ہے کہ فاختصمت فی ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب, اس شخص کے بارے میں جھگڑا کیا رحمت کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں نے. رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ توبہ کرنے جا رہے ہیں, نادم ہو چکے, الندم التوبہ, ندامت بھی تو توبہ ہے, یہ جنت کے مستحق. اور عذاب والے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اس کی ایک نیکی تو دکھاؤ, کوئی ایک عمل صالح اس کا دکھاؤ, کوئی نیکی اس نے نہیں کی, یہ بھلا جنت کے قابل کیسے ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل, وہاں سے گزرا, اسے روک لیا گیا کہ ہمارے درمیان آپ حکم کا کردار ادا کیجیے, ایک خصومت ہے اسے نمٹا دیجیے. اب دو طرح کے الفاظ ہیں, اس شخص کا فیصلہ کیا تھا, فیصلہ یہی تھا کہ دونوں زمینوں کو ناپو, یہ اس کی معصیت کی زمین ہے جہاں وہ گناہ کر رہا تھا, اور یہ اس کی توبہ کی زمین جہاں یہ توبہ کرنے جا رہا ہے, دونوں کو ناپو اور جو قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ ہو. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, جب وہ مرنے کے لیے گرنے لگا تو اللہ نے اس کو اس طرح گرایا کہ اس کے پاؤں جو تھے وہ معصیت کی زمین کے قریب تھے, اور اس کا دل جو تھا وہ توبہ کی زمین کے قریب تھا. اللہ نے یہ بات سجھا دی کہ فیصلہ دل سے ہوتا ہے, پاؤں سے نہیں ہوتا, دل سے ناپا گیا, اور دل اس زمین کے قریب تھا, یہ اللہ کی تدبیر اپنے اس بندے کے لیے جس نے ایک نیکی نہیں کی لیکن توبہ کا خیال آ گیا, ندامت اس کے اندر پیدا ہو گئی, وہ اللہ نے دیکھ لی اور اللہ راضی ہو گیا. وہ ذات خالق اور مالک پل بھر میں راضی ہونے والا, راضی ہو گیا حالانکہ ایک نیکی نہیں کی. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ صادر ہو گیا تو اس زمین کو حکم دیا کہ تباہ دی, تو پھیل جا اور دور ہو جا, اور اس زمین کو حکم دیا تقربی, تو قریب ہو جا اور سمٹ جا. یہ زمین پھیل گئی اور یہ زمین سکڑ گئی. جب ناپا گیا تو ایک بالشت کا فرق تھا, یہ زمین ایک بالشت کم تھی جو توبہ کی زمین تھی, کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا, لہٰذا اس کی روح جو ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو سونپی گئی جو اس کو لے کر علیین میں, اور جنت اس کا ٹھکانہ قرار دیا گیا حالانکہ ایک نیکی اس نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا توبہ کے بغیر, توبہ کرنے چل پڑا تھا, قصد اس کا صحیح تھا, ہدف اس کا مستقیم تھا, اللہ نے قبول کر لیا, پذیرائی عطا فرما دی. یہ پروردگار کی محبت ان بندوں سے جو منہج استغفار پر ہوتے. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک شخص اگر ایک گناہ بار بار کرتا ہے, یہ بھی اشکال ہے کہ بار 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 ایک گناہ ہوتا ہے اور بار بار توبہ ہوتی ہے, اس توبہ کا کیا حکم؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ اس نے گناہ کیا, وعلم ان له ربا یغفرہ, اسے یہ بات معلوم ہے کہ ایک رب ہے اس گناہ کو بخشنے والا, اس کے سوا کوئی نہیں, دیکھو یہ توبہ کر رہا ہے, کتنا الحاظ ہے, میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا, معاف ہو گیا, کچھ عرصے بعد وہی گناہ دوبارہ ہو گیا, پھر اللہ کے دربار میں آ گیا, توبہ شروع ہو چکی, اللہ پھر وہی بات فرماتا, پھر معاف کر دیتا, اور تین بار ایسا ہوتا, تیسری بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا, ہمیشہ کے لیے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اب جو مرضی کرتا رہے, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کا منہج معلوم ہو چکا ہے کہ یہ گناہ کرے گا اور فوری توبہ کرے گا, اس نے تین بار فوری توبہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا منہج یہ ہے کہ گناہ کرے گا اور فوری توبہ کرے گا, لہذا چونکہ یہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل معافی کا حقدار اور مستحق قرار دے دی. ایک حدیث قابل غور ہے, اس پر غور کیجیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے قال اللہ لو علم عبدی, اگر میرے بندے کو معلوم ہو اور میرے بندے کا عقیدہ ہو, میرے بندے کو یہ معلوم ہو اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ انی ذو قدرت علی مغفرت الذنوب, اور یہی حدیث کے الفاظ کہ میں ہر بندے کی گناہوں کی بخشش پر قادر ہوں, گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو تھوڑا ہو زیادہ ہو, میں ہر بندے کی جو بھی گناہ ہے ہر بندے کے گناہوں کی بخشش پر قادر ہوں. اگر یہ بندے کو معلوم ہو اور بندے کا یہ عقیدہ ہو تو غفرت لہو, میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن ایک شرط ہے, مالم یشرک بھی شیئا, جب تک وہ بندہ شرک نہیں کرتا, اگر توبہ کر رہا ہے مگر ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتا پھر نہیں, پھر میں اس کو معاف نہیں کروں. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو, بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا ہر گناہ معاف کرنے پر قادر, تو اس کے لیے بخشش یقینی, لہذا توبہ کرتے ہوئے ایک یقین اور اذعان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے, ہر گناہ معاف کرنے پر قادر. اس یقین کے ساتھ, اس تیقن کے ساتھ آپ توبہ کیجیے اور استغفار کیجیے, یعنی استغفار کرتے وقت کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں, یا اپنے بارے میں, میں نے تو فلاں بڑا بھیانک جرم کیا ہے, بڑا وہ گناہ کا معاف ہو, نہیں, عقیدہ کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا, ہر گناہ معاف کرنے پر قادر. فرمایا کہ ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی چیز بڑی ہے بھیانک ہے تمہارے نزدیک, میرے سامنے کوئی کام مشکل نہیں, اس عقیدے کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے تو میں بخشوں گا اور معاف کروں گا. تو مانا استغفار میں اس شک و شبہ نہ ہو کہ میرے جرائم تو بڑے بھیانک ہیں, وہ کہاں معاف ہوں, ہر جرم معاف ہوگا اور اللہ ہر گناہ معاف کرنے پر قادر. یہ سو افراد کے قاتل کو معاف نہیں کی توبہ کے بغیر, ایک قتل انسانیت کا قتل اور سو قتل بربریت کے ساتھ ظلم کے ساتھ, کتنی بڑی شفاقیت. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے یہ سو قتل کیے اس کا کیا معنی, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سو قتل اپنے ذمہ لے لی, قیامت کا دن ہوگا یہ سو مقتول آئیں گے دہائیاں دیں گے کہ یا اللہ ہمیں انصاف چاہیے, صلح فی ما قتل, پوچھ اس سے اس نے ہمیں کیوں قتل کیا, ہمارا کیا گناہ تھا, وہ دہائیاں دیں گے سو کے سو مقتول, اور اللہ نے عدل قائم کرنا. اللہ عدل کیسے قائم کرے گا, اللہ اس کو دنیا میں معاف کر چکا ہے, جنت کا پروانہ تھما چکا ہے, کیسے یہ معاملہ جمع ہوگا؟ اللہ نے عدل قائم کرنا ہے، ان 100 مقتولوں کو راضی کرنا ہے. راضی کرنے کی دو قسم، یا تو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں ان میں تقسیم کرے گا، ظالم کی نیکیاں ان میں تقسیم کرے گا. اس موقف سے ڈرو، بڑا بھیانک موقف ہے جب ظلم کرنے والے کی نیکیاں تقسیم ہو رہی، غیبت کرنے والے کی، چغلی کرنے والے کی، اور جناب بہتان ترازی کرنے والے کی نیکیاں تقسیم ہو رہی. اعظم الحسرات ان یرى العبد حسناته فی میزان الآخر. قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ ایک بندہ اپنی نیکیاں دیکھے گا دوسروں کے میزان. عمل اس کے اپنے، صدقات اس کے اپنے، زکاتیں اس کی اپنی، حج اس کے اپنے، عمرے اس کے اپنے، اور جناب نمازیں اس کی اپنی، قیام اللیل اس کا اپنا، مگر وہ تل رہے دوسروں کے میزان میں، حسرت کی تصویر بنے دیکھ رہے کہ نیکیاں میری ہیں اور تل رہی ہیں فلاں کے میزان میں. واہر غیبت. یہ غیبت کیا ہے؟ دو لمحے کی لذت ہے نا بس، غیبت کر کے یہ دو لمحوں کا زبان کا چسکا آپ نے پورا کر لیا، اب اس کی بھیانک سزا. نیکیاں آپ کی ہیں اور دوسروں کے میزان میں تل رہی ہیں، وہ فائدہ ہے اس عمل کا؟ انتہائی ایک بیکار اور بے لذت گناہ جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایسا عمل کیوں کرے کہ انسان کا اپنا عمل، اپنی نیکیاں قیامت کے دن بٹ جائیں؟ یہ بھی استغفار کی محبت کی علامت. اللہ تعالیٰ نے 100 افراد کے قاتل کو معاف کر کے یہ 100 کے 100 قتل اپنے ذمہ لے لیے. اب کل قیامت ہوگی، یہ 100 مقتول آئیں گے، خوفناک عالم ہوگا. یأتی المقتول یوم القیامہ متعلقا بقاتلہ وعضاجہ تشجب دم ویقول یا رب صلح فیما قتلنی. مقتول آئے گا قیامت کے دن اپنے قاتل سے چمٹا ہوا، اور اس کی شاہراہ کھلی ہوگی اور خون کے فوارے ابل رہے ہوں گے، اور وہ دعائیاں دے رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، یا رب صلح فیما قتلنی، یا اللہ اس سے پوچھ یہ میرا قاتل، اس نے مجھے کیوں قتل کیا، کیا گناہ تھا میرا. اور یہ شخص تو 100 مقتول ساتھ لے کر آئے گا، اللہ اسے دنیا میں راضی ہو چکے، مانا یہ 100 قتل اللہ کے ذمہ. اب اللہ رب العزت ایک ایک قاتل کو اپنی جنت کے خزانے دے دیتا جائے گا، یہ باغات، یہ محلات، اور یہ نہریں، اور یہ پھل، اور یہ راضی ہو نہیں اور لو، راضی ہو نہیں اور لو، حتیٰ کہ راضی ہو جائے، دوسرے کی باری، تیسرے کی باری. اس طرح اللہ تعالیٰ 100 مقتولوں کو فارغ کر کے اس قاتل اور مقتول کے ہاتھ تھما کر جنت میں بھیج دے. یہ پروردگار کی رحمت. کتنا خوش ہوتا ہے وہ توبہ کرنے والوں سے کہ 100 قتل معاف کر دیے، 100 قتل اپنے ذمہ لے لیے، اور قیامت کے دن اپنے فضل سے اس قدر عطا کرے گا کہ سب کو راضی کر دے. تو ایک تو یہ توجہ طلب مسئلہ میرے اور آپ سب کے لیے کہ ایک بقیہ لمحات میں ہم اور اعمال بھی کریں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، لیکن چلتے پھرتے ہم استغفار بھی کریں، اور اپنے اس عمل کے خاتمے کو استغفار سے سجائیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے پر قادر. دوسری ایک اور چیز عرض کرنی تھی، اور وہ یہ ہے، رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. عام طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے رمضان گزرا اور ہماری سابقہ روٹین شروع ہو جاتی، نہیں ہم ایک اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو اور آپ کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں. آپ کا ارشاد گرامی ہے، احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جس میں تسلسل، دوام، لگاتاری اور ہمیشگی پیدا ہو جائے. یہ جو رمضان کے اعمال ہیں یہ رمضان تک محدود نہیں ہے، یہ آگے بھی کیے جا سکتے ہیں. مثلا قرآن پڑھنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، کیا یہ صرف رمضان تک محدود ہے؟ کیا رمضان کے بعد تلاوت ممکن نہیں؟ پھر کیوں بعض گھروں میں قرآن لپیٹ کر رکھ دیا جاتا، رمضان ختم ہو گیا، اس کو اوپر سجا کے رکھ دیا. کبھی کبھی اترے گا جب بہو بیٹی کی رخصتی کا وقت ہو, باقی سجا کے رکھ دو. نہیں, رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کیجیے, اس عمل میں تسلسل پیدا کیجیے. کیا قیام اللیل رمضان تک محدود ہے؟ رمضان کے بعد راتیں نہیں ہوتی, راتوں میں قیام نہیں ہو سکتا؟ ایک مہینہ اس تربیت کے لیے کیا ناکافی ہے؟ ایک مہینہ ہم نے مسلسل یہ قیام کیا, رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اور بڑا قیمتی عمل ہے, نوافل کا سردار, جنت کا شارٹ کٹ ہے یہ قیام اللیل, جنت کا شارٹ. شرط یہ کہ اس میں تسلسل اور دوام پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعمت کا ذکر کیا, اور وہ نعمت پوری کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گی, پوری کائنات ایک ہی شخص کو, اور وہ نعمت ہے مقام محمود. مقام محمود میں اللہ کا قرب, ایسا قرب, ایسا تقرب کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. جو قرب اس شخصیت کو حاصل ہوگا جو مقام محمود پر فائز ہوگا. اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ کا شرف یہ ہے کہ شخصیت کو حاصل ہوگا. ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اپنے نبی سے مخاطب کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو آپ قیام کریں, تہجد کا اہتمام کریں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے دے. یعنی سب سے بڑی نعمت, اس کے لیے شرط کیا ہے؟ قیام اللیل. تو یہ چھوٹی کا عمل ہے. رمضان میں ہم نے ایک مہینہ اس پر محنت کی, رمضان کے بعد اس بساط کو لپیٹ نہ دیجیے, اس میں تسلسل پیدا کیجیے. یہ انفاق, صدقہ کہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے, مقرون ہے, رمضان کے بعد نہیں ہو سکتا. رمضان کے بعد کیا مستحقین ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں, یہ عمل بھی دائمی ہونا چاہیے, دائمی ہونا چاہیے. بڑا مبارک عمل, بڑا کارآمد عمل ہے یہ. ٹھیک ہے رمضان کے ساتھ یہ عمل مقرون ہے. تین عمل یوں جڑے ہوئے رمضان, روزہ, قرآن اور صدقہ, یہ تین عمل یوں جڑے ہوئے, اور تینوں کی تاثیر میدان محشر میں نمایاں ہوگی. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, قرآن آ گیا سفارش کرنے کے لیے, روزہ آ گیا سفارش کرنے کے لیے, حدیث معروف ہے. اس طرح صدقے کی تاثیر بھی میدان محشر میں نمایاں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, والمرء فی ظل صدقته یوم القیامۃ حتی یقضی بین الخلائق. ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا, سورج کی تپش اس سے بچانے کے لیے اس کا صدقہ جو ہے وہ اس کے سر کا سایہ بنتا ہے. یعنی میدان معاشر میں یہ تینوں اعمال کی تاثیر, قرآن سفارشی بن کر آئے گا, روزہ بھی سفارشی بن کر آئے گا, اور صدقہ سر کا سایہ بن کے سر پہ تنا رہے گا, اور جب تک اللہ تعالیٰ آخری فرد کے حساب سے فارغ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ سایہ برقرار ہے. یہ میدان معاشر کا دورانیہ ایک دن کا دنیا کے 50,000 سال کے برابر, اور یہ صدقہ اس پورے دورانیے میں سر کا سایہ بن سکتا ہے, مگر اس عمل میں بھی تسلسل ہونا چاہیے. تو اس طرف غور کیجیے, تنہائی میں بیٹھ کر ایک عزم لے کر اپنے گھروں کو آئیے گا کہ رمضان کے بعد میرا معمول کیا ہونا چاہیے, رمضان کے بعد میرا نصب العین اور منحج کیا ہونا چاہیے. نیکیاں ایک مہینہ اللہ نے کرنے کی توفیق دی, اور یہ ایک مہینہ تربیت کے لیے ناکافی نہیں ہے, بہت ہے, اور یہ ہم میں ایک تسلسل پیدا ہو جانا چاہیے, اور ایک سچے عزم کے ساتھ ہم باہر نکلیں. یہ کام ہم نے باہر نکل کر بھی انجام دینے ہیں, رمضان کے بعد بھی انجام دینے ہیں. رمضان میں روزے رکھے گئے یا فردی روزے ہیں, رمضان کے بعد پورا سال نفلی روزوں کے مواقع موجود ہوتے ہیں. پیر کا روزہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے, جمعرات کا روزہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے, ایام 20 کے 3 روزے, چاند کی 13, 14, 15 تاریخ, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام الایام البیض فکانما صام الدهر، جو شخص ایام بیض کے تین روزے رکھ لے گویا اس نے زمانے بھر کے رکھ لی، یہ شوال کے چھ روزے. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فکانما صام الدهر، جو رمضان کے روزے رکھ لے اور شے شوال کے اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر عطا فرمائے، تو ثواب اور اجر بے حساب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، ہمیں بھی بخشنا چاہتا ہے، ہم بھی توبۃ النصوح کا سہارا ڈھونڈیں. وہ پروردگار بڑا غفور رحیم ہے جس نے اس فرعون تک کو توبہ کی دعوت دی جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا، ان یہودیوں تک کو جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ان عیسائیوں تک کو جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ خود اللہ ہے یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اصحاب الاخدود کو جنہوں نے خندقیں کھود دی، ان میں آگ جلائی اور ایک دن میں 30,000 اللہ کے دوستوں کو، ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اس آگ میں جھونکا، اللہ نے انہیں بھی توبہ کی دعوت نہیں دی. جیسا بھی بھیانک مجرم ہو، باغی اور تاغی ہو، توبہ کے مواقع موجود ہیں. ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی سانس حلق میں نہ پھنسے. ہم موت کا وقت آ گیا، سانس یہاں اٹک گئی، جان یہاں اٹک گئی، اب وہ نشانی دیکھ چکا موت کی، اب کہے میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں. یہ انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کا ایک فاصلہ جو ہے مشرق و مغرب کے برابر، وہاں سے بندوں کی توبہ اٹھتی ہے اور اللہ قبول کرتا ہے، وہ اجتماعی توبہ کا دروازہ ہے. جب قیامت آئے گی سورج وہاں سے طلوع ہوگا، مغرب سے، جو قیامت کی علامت، اب طلوع ہو گیا، اب بندے کے اب توبہ کریں، اب تو قیامت قائم ہونے والی، اب نہیں، علامت دیکھنے کے بعد توبہ نہیں، اس سے قبل توبہ کروں گا. تو کتنی وسعت، کتنی وسعت کہ موت تک توبہ ہے، قیامت کے قائم ہونے تک توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم، معاف کرنے والا. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے. بہت سے دوستوں نے اپنے بیمار بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کی اپیل کی ہے، سب کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل اور دائم عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله والله ربنا ولا نشرك به احدا. الله والله ربنا ولا نشرك به احدا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. أذهب الباس رب الناس بشي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله دنيا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما. يا الله جہاں بھی جہاد ہو رہے يا الله جہاد کو مستحکم فرما دے. مجاہدین کو مستحکم فرما دے. يا الله اپنی مدد اور نصرت کے دروازے کھول دے. يا الله کفار کے مشرقین کے يا الله لشکروں کو تتر بتر کر دے. ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دے. ان کے اسلحوں کو ناکارا کر دے. يا الله ان کی جمعیتوں کو بکھیر دے. ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دے. الہ العالمین یمن میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. يا الله یہ حوثی باغی ان کا قلع کما فرما دے. يا الله ان کی طاقتوں کو تتر بتر کر دے. جو ان کے معاونین ہیں سب کو تباہ و برباد کر دے. يا الله بلاد حرمین کی حفاظت فرما. يا الله بلاد حرمین کی حفاظت فرما. يا الله حکومت آل سعود کی حفاظت فرما. يا الله یہ دنیا کی واحد حکومت جو دنیا بھر میں تیرے توحید اور تیرے دین کا کام کر رہی ہے جس کی ایک ہی مثال جامع اسلامیہ کافی ہے جس کے آثار دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں عرب ہو یا عجم ہو یہاں کے فارغ التحصیل توحید اور عقیدے کو بیان کر رہے ہیں منہج کو بیان فرما رہے ہیں. یا اللہ یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مکروہ عزائم بلاد حرمین کے خلاف سازش بن کر ابھر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو پارا پارا کر دے. الہ العالمین شام میں عراق میں فلسطین میں برما میں الہ العالمین افغانستان میں کشمیر میں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے کسی نہ کسی طور جاری ہے یا اللہ جہاد کو مستحکم فرما. ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو توحید پر قائم ہمارے بھائی ہیں ان سب کی مدد فرما ان کی تائید فرما نصرت فرما. اور جو ظالم ہیں یا اللہ ان تمام کے ظلم کا قلع کما فرما دے. ہمارا یہ ملک پاکستان وطن عزیز الہ العالمین اس کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ توحید کے نام پر حاصل کیا گیا یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو. یا اللہ یہاں توحید کی حکومت ہو. یا اللہ شرک اور بدعت کا خاتمہ ہو قلع کما ہو اور یہاں توحید کی حاکمیت ہو. یا اللہ خاص طور پہ ہمارا شہر کراچی جو کسی دور میں امن کا گہوارہ تھا اسے کس کی نظر کھا گئی. یا اللہ اس کا امن لوٹا دے. یا اللہ اس کراچی کا امن لوٹا دے. یا اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما. یا اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ العالمین ہمیں ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھ. جو شر اس شہر میں پھیلایا جا رہا ہے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو عافیت دے دے. ہر بھائی بہن کو عافیت دے دے. یا اللہ جو بیمار ہیں بہن بھائی ان سب کو صحت کاملہ دامہ اور عاجلہ عطا فرما دے. تمام مریضوں کو شفاء کامل عطا فرما دے. شفاء دائم عطا فرما دے. شفاء عاجل عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے توحید پر رکھے. اور یا اللہ جب یہ آخری وقت آ جائے
تو توحید پر, کلمہ لا الہ الا اللہ پر, تیری اور تیرے پیارے پیغمبر کی محبت پر اور عمل صالح پر آئے. یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, ہمارا خاتمہ خیر پر ہو. یا اللہ بہت سے ہمارے بزرگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں, یا اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما دے, ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما دے, یا اللہ ان کی بخشش فرما دے, یا اللہ ان پر رحم فرما دے, یا اللہ وہ تیری رحمت کے مستحق ہیں, اپنے رحم سے ڈھانپ لے انہیں. الہ العالمین جس مقام پر وہ چلے گئے کل ہم نے بھی وہاں پہنچنا ہے, یا اللہ ہمیں بھی عافیت اور رحمت سے ڈھانپ لینا, اپنی رضا سے ڈھانپ لینا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین ہم تیری ناراضگی تیرے غضب اور غصے کے قطعاً متحمل نہیں ہو سکتے, تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہمارے ساتھ اپنی رضا کا معاملہ فرما لے, اپنی رحمت کا معاملہ فرما لے. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا, ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا, ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا, منور فرما دینا, کشادہ فرما دینا. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا, یا اللہ کل جب قیامت قائم ہو ہمیں عرصات کی تکلیف سے بچانا, یا اللہ موقف کی تکلیف سے بچانا, یا اللہ سورج کی گرمی سے بچانا, یا اللہ اپنے سائے میں لے لینا, اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا. الہ العالمین قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دینا, الہ العالمین قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دینا, الہ العالمین قیامت کے دن پورے صراط کا مرحلہ یا اللہ وہاں تیزی سے عبور کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. تیرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے بہت سے لوگ عبور تو کر جائیں گے لیکن کبھی وہ گریں گے, کبھی اوندھے گریں گے اور کبھی کھڑے ہوں گے, اور کبھی سنبھلیں گے اور کبھی دو قدم آگے بڑھائیں گے, اور کبھی نیچے سے جہنم کی آگ ان کو جلسائے گی. یا اللہ ہمیں جو ہے وہ آسانی سے تیزی کے ساتھ اس پورے صراط کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. الہ العالمین جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دینا. یا اللہ یہاں تو نے جمع کیا اسی طرح کل جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا فرما دینا. یا اللہ اس اجتماع کو رحمت کا مستحق بنا دے, اور جب یہاں سے گھروں کو جائیں تو یا اللہ ہمارے گناہ بخشے جا چکے ہوں. یا اللہ ہم توبہ تو نسخ کرتے ہیں ہر گناہ سے, پوری ندامت کے ساتھ, پوری ندامت کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, اس رات کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے, اور جو کچھ باقی لمحات بچے ہیں اس ماہ مبارک کے ہمیں پوری طرح ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما لے. روزے قبول فرما لے, شب بیداریاں قبول فرما لے, قرآن کی تلاوتیں قبول فرما لے, جو صدقات اور نفقات دیے گئے یا اللہ وہ قبول فرما لے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اپنی رضا کا اور محبت کا فیصلہ فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله عليه.